حدیث شریف پہلے بھی بیان کی تھی. سارے مضامین الحمدللہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے تمام قرآن و احادیث سے مستنبط ہوتے ہیں, ساری تعلیمات وہی ہیں. حدیث پاک جب سامنے آتی ہے تو کس قدر دل خوش ہوتا ہے. ایک حدیث پاک ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آیت المنافق ثلاث, منافق کی تین علامات ہیں, اذا حدث کذب, جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے, جھوٹ بات بولتا ہے, اذا وعد اخلف, اور جو وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے, واذا اؤتمن خان, جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے, دوزخ کے عذاب کی وجہ سے جھوٹ بولنے پر. اور جھوٹ بات, ہم میں سے بعض لوگ جھوٹ ایسے کہتے ہیں جس کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں, خلاف واقعہ بات بھی کر ڈالتے ہیں, سنی سنائی بات بھی آگے کہہ دیتے ہیں, اس کی تصدیق بھی نہیں ہے, تحقیق بھی نہیں. تو جو ہم یہاں بتاتے رہتے ہیں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات, اس دور کا سب سے بڑا حجاب اللہ تعالیٰ کے راستے کا وہ تو بد نگاہی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. یعنی بد نگاہی وہ گناہ ہے, اور گناہ بھی بڑے بڑے ہیں, گناہ کبیرہ ہیں, لیکن اس بد نگاہی میں یہ خصوصیت بھی ہے پوری کہ اس کی وجہ سے بندے کا قبلہ اللہ تعالیٰ سے بالکل ہی مخالف ہو جاتا ہے, پیٹ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور رخ ان گندی حسین شکلوں کی طرف ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اس کا قبلہ بالکل بدل جاتا ہے اور اس کی حیا جاتی رہتی ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت, کہ جب تم سے حیا جاتی رہے تو پھر جو چاہو سو کرو. یعنی بد نگاہی کرنے والا چاہے بازار کی عورتوں کو دیکھے, بے پردہ عورتوں کو دیکھے, بلکہ ہمارے حضرت نے تو یہ سکھلایا کہ المتقی من یتقی الشبہات, متقی تو وہ ہے, گناہ سے بچنے والا تو وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے, ورنہ نفس بہانے بنا لیتا ہے دیکھنے کے, طرح طرح کے طریقے نکال لیتا ہے دیکھنے کے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ نفس کی ایسی چلا کیا ہے کہ کبھی غصے سے نبد نظری کرا دیتا ہے, اور کبھی جو ہے وہ یتیمی اور یتیموں پر ہمدردی کے بہانے بد نگاہی کرا دیتا ہے, بلکہ منہ کالا بھی کرا دیتا ہے. اسی لیے حضرت نے بھی بیان میں بھی یہی بات پر زور دیا کہ اسباب گناہ سے بھی دور رہنا بہت ضروری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ حیا جاتی رہے تو جو چاہو سو کرو, اس سے مراد یہ کہ جب حیا انسان کی جاتی رہے تو ہر گناہ میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کر ڈالے گا. تو یہ بد نگاہی چاہے بازار میں پھرنے والی عورتوں سے ہو, چاہے دفتر میں کام کرنے والی عورتوں سے ہو, حضرت نے جو فرمایا کہ پردے سے ہو یا بے پردہ ہو, چاہے وہ پردے ہی سے کیوں نہ ہو, اگر قریب رہو گے تو وہ شیطان بہکا دے گا اور بد نگاہی کرا دے گا, اور کبھی مکالا بھی کرا سکتا ہے, دیر نہیں لگتی مکالا ہونے میں. حضرت فرما دیتے کہ داڑھی ٹوپی کے باوجود آدمی حیران رہ جائے گا کہ یہ میں نے کیسے کر دیا, ایسے آنند فانند شیطان بہکا دیتا ہے. تو بد نگاہی چاہے سڑکوں پر ہو, حتیٰ کہ حضرت نے ہمارے ڈرائیونگ کا بھی قاعدہ سکھلا دیا ہے کہ بھائی جب تم ڈرائیو کرو تو اتنی نظر تو رکھو, ظاہر جان سب سے قیمتی ہے, اتنی نظر تو رکھو کہ حفاظت رہے, کسی سے ٹکراؤ نہ ہو. فرمایا کہ گاڑی کو تو دیکھو, ڈرائیور کو مت دیکھو, کون ڈرائیو کر رہا ہے اس کو مت دیکھو, اور نفس اسی بہانے بد نگاہی کرا دیتا ہے. ذرا سا کسی نے بے اصولی کی تو غصے سے ڈرائیور کو دیکھتا ہے وہیں بدنگاہی ہو جاتی ہے، کتنی عورتیں جن پر گاڑی چلا رہی. اور دوسرا یہ عرض کر رہا تھا کہ شبہات سے بھی بچنا، تو عورت نے سکھلایا کہ برقعے والی عورت کو بھی مت دیکھو، عورت کو دیکھو ہی نہیں، اجنبی عورت کو دیکھو ہی نہیں، ورنہ برقعے میں بھی جو ہے وہ شیطان کے تیر گھسا دیتا ہے، دیکھو ہی مت. اور چاہے یہ بدنگاہی موبائلوں سے ہو، موبائل آج کل اس قدر عام ہو گیا ہے، اسمارٹ فون، اور طرح طرح کے بہانے سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو اپنی زبردستی کی ضرورت بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور اچھے اچھے لوگ، بازے تعلق والے لوگوں کی بھی جو ہے وہ یہ حالات ہیں کہ وہ اس میں بہانے بہانے سے بدنگاہی میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایسی سائٹیں ہیں اس کے اندر نیٹ پہ کہ جو بظاہر نام تو ان کا اسلامی ہے لیکن کام ان کے غیر اسلامی ہے، کام ان کے وہی ہیں جو جس طرح دنیا جا رہی ہے کوئی اس کو، کیونکہ جو چیز زیادہ مانگی جاتی ہے یہ سب تجارت ہے، نیٹ کے اوپر پوری تجارت چل رہی ہے الا ماشاءاللہ، تو وہ نیٹ کے اوپر وہی چیز دیتے ہیں جو عوام دیکھنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا نام تو رکھ دیتے ہیں اس کا اسلامی اور کام ہوتا ہے اس کا غیر اسلامی، اور اس میں حرام کام بھی ہو رہے ہیں. تو یہ موبائل اس وقت سب سے بڑا تباہی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. اور بچوں کی بھی شکایت آ رہی ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے ماں باپ کے جب سو جاتے ہیں ان کے موبائل لے کے وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، ساری باتیں جان رہے ہیں، اور لڑکیاں بھی خراب ہو رہی ہیں، لڑکے بھی خراب ہو رہے ہیں، اور ماں باپ جو ہے جان بوجھ کر اپنی اولاد کو خود بھی جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، اولاد کو بھی جو ہے جب خود نہیں بچیں گے تو اولاد کو کیسے بچائیں گے. تو بہانے بہانے سے اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں چیز دیکھتے ہیں اس میں بس، اور فلاں سائٹ نکالتے ہی اس میں خود بخود گندی چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ ایسا ان لوگوں نے مکاری کر رکھی ہے کہ ذرا اس سے میچنگ کا وہ الفابیٹ ڈالا اور وہ پوری دوسری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. اور چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، بدنگاہی جو ہے وہ تباہی ہے، عذاب الہی ہے. تو یہ بدنگاہی کرنے والے کی حیا جاتی رہتی، اس کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اس کی چال ڈھال سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. کہ حضرت نے فرمایا کہ بدنگاہی کرنے والا ایسے چلتا ہے جیسے باولا کتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اس کی چال ڈھال سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو سب سے بڑا حجاب تو اس دور کا بلا شبہ یہی ہے، جو بدنگاہی میں مبتلا ہے، جس میں مرض ہے، تو اس کے ذیل میں سب گناہوں کی فہرست آ جائے گی. یہ جو بھی بولے گا وعدہ خلافی بھی کرے گا اور خیانت بھی کرے گا اور دوسرے گناہ بھی کر ڈالے گا، یعنی اس کو کچھ بھی احساس ہی نہ ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. جو اتنا بڑا گناہ وہ پی جائے گا، اتنی بڑی بے حیائی کے کام کر ڈالے گا، یہ ہر گناہ بے حیائی ہے، بے وفائی ہے. جب اتنی بڑی بے وفائی وہ کر ڈالتا ہے تو باقی چیزیں تو اسے نظر ہی نہیں آتی. تو یہ حدیث شریف پیش کرنے کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ ایک تو بات جو کہے، یعنی نگاہ کی حفاظت تو ہمارا ولی مضمون ہے، اور اس کے ذیل میں یہ ہے کہ جب بات کرے تو سوچ سمجھ کے بات کرے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق ہے یا نہیں. اگر تصدیق نہ ہو، دل کہے کہ بھی معلوم نہیں کہ واقعی یہ بات سچ ہے، تو وہ بات نہ کہے، دیر تک خاموش رہنا بہتر ہے فضول بات کرنے سے، جھوٹ بات کہنے سے دیر تک خاموش رہے. خاموش رہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اذا وعد اخلف، کہ جب کوئی وعدہ کرے تو وہ وعدہ خلاف ہی کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے. یہ عادت بھی پائی جاتی ہے ہم لوگوں میں کہ ہم بات یوں ہی کہہ دیتے ہیں، پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، ایسے ہی کہہ دیا، یہ بھی وعدہ خلاف ہی میں آتا، اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح کوئی بات ناممکن ہے وہ کہہ دی، اسی طرح کوئی مبہم بات کہہ دی، اور ایک بات تو صریح ہوتی ہے وعدہ خلافی، بعض لوگ کو عادت ہوتی ہے پیسے کا وعدہ کر لیا کہ ہم پیسے دے دیں گے فلاں، اور پیسے ہوتے ہوئے بھی جو ہے اس کو منع کر دیتے ہیں. اول تو وعدہ سوچ سمجھ کے کہے، وہ کہے کہ بھائی ہم فلاں دن نہیں دے سکتے فلاں دن دیں گے، اور پھر اس کا اہتمام بھی کرے. اسی طرح اور بھی جو باتیں، لیکن تیسری جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ رب تو مینا خانہ، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. تو ایک تو دنیا کے معاملات میں امانت اور امانت میں خیانت ہے، اور یہ امانت میں خیانت بہت بلیغ معنی رکھتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں دیانت اختیار کرے گا وہ تمام امور میں دیانت سے رہے گا، کیونکہ جو اتنی بڑی ذات کے معاملے میں محتاط ہوگا، جو چھوٹے معاملوں میں محتاط ہوگا، اور جو اتنی بڑی ذات کے بارے میں خیانت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیانت کیا ہے کہ یہ پورا جسم اللہ تعالیٰ نے ہم کو امانت دیا ہے، اس کو شریعت اور سنت کے مطابق چلانا یہ تو ہے امانت، اور شریعت اور سنت کے خلاف چلنا یہ ہے خیانت. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ایک جگہ، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور تمہارے دل کی چوریوں کو خوب جانتا ہے. جو کچھ تمہارے دل میں سینے میں چھپا ہوا ہے برے ارادے، ان سب کو جانتا ہے. تو یہاں خیانت کا لفظ استعمال کرنا ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آنکھ ادھر سے ادھر گھما لینا تو ہر کوئی تو نہیں دیکھ رہا، ہمارے نماز پڑھتے ہیں نماز لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے خدا نخواستہ چوری کریں تو پکڑے جا سکتے ہیں، ڈکیتی کریں پکڑے جا سکتے ہیں، دوسرے گناہ کریں پکڑے جا سکتے ہیں، لیکن آنکھوں کا گھمانا جو ہے وہ کون دیکھ رہا ہے کہ ہم آ کے گھما کے دیکھ رہے ہیں، رات کو سب سو رہے ہیں کون دیکھ رہا ہے کہ ہم موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے کہ لیپ ٹاپ پہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں یا گناہ کے کام کر رہے ہیں، بد نگاہی کر رہے ہیں، حرام مزے لے رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے سوا اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو، جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ہر وقت یہ استضاء رکھو، یاد رکھو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. تو جس طرح آنکھوں کا استعمال، اللہ نے آنکھ دی ہے جن کاموں کے لیے، ان کاموں میں استعمال کرنا یہ ہے آنکھوں کی امانت، آنکھوں کو امانت سے استعمال کرنا، اس کا حق ادا کرنا. کان دیا ہے تو کان کو امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ استعمال کرنا. نگاہ آنکھیں دی ہیں، بینائی دی ہے، اس کو حلال جگہوں پر استعمال کرنا، جائز جگہوں پر استعمال کرنا، ماں باپ کو دیکھنا، بیت اللہ کی زیارت کرنا، تلاوت کرنا، اور جو دوسرے امور ہیں ہمارے قصب معاش میں، اور جہاں جہاں بھی جائز ہے ان آنکھوں کو وہاں پر استعمال کرنا. جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنا ایک حج مبرور کا ثواب ہے. تو بجائے اس ثواب حاصل کرنے کے اگر ان آنکھوں کو ہم بد نگاہی میں مبتلا کریں تو اللہ اور رسول کے نافرمان، آنکھوں کے زناکار اور لعنت کے مستحق ہوں. اور انہی آنکھوں کو اگر جائز جگہ پہ ماں باپ کو دیکھا رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے، تو حج مبرور کا ثواب مل رہا ہے. یہ خیانت ہو گئی، بد نگاہی کرنا آنکھوں کی خیانت ہو گئی. آنکھ کو جہاں اللہ نے فرمایا تھا استعمال کے لیے، وہاں استعمال نہیں کیا. اسی طرح کان ہے، کان سے گانا بجانا سننا یہ خیانت ہوگی. جو بڑی ذات کی خیانت کر سکتا ہے وہ چھوٹوں کو بھی خیانت، جو اللہ کا وفادار نہیں ہے، ہمارے حضرت بابا جو اللہ کا باوفا نہیں ہے وہ کسی کا باوفا نہیں ہے، جو اللہ کا باوفا نہیں وہ کسی کا باوفا نہیں ہوگا. تو یہ کانوں کو گانے بجانے سے بچانا، غیبت سننے سے بچنا، جھوٹ وغیرہ یہ سب باتیں زبان کے گناہ ہیں، کانوں سے کوئی ایسی بات سننا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے یہ سب کی ضرورت کانوں کی خیانت ہے. اسی طرح زبان سے ایسی باتیں کہنا جو ناجائز ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو لان تان کرنا، کسی کو گالی دینا، یہ سارے کے سارے یہ زبان کی خیانت ہو گئی. زبان تو اللہ نے دی تھی اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر و اذکار کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اور ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو غیبت میں اور جھوٹ میں اور وعدہ خلافی میں اور طرح طرح کی فوش باتوں میں ہم اس کو لگا رہے ہیں. یہ ایک زبان کی خیانت. تو یہ ہے کہ یہ آیت المنافقین کا منافقوں کی علامات میں سے ہے. میرے حضرت نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی منافق ہو جائے گا. منافق دو طرح کی منافقت ہے، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، نفاق اعتقادی، اور ایک نفاق فجوری. یہ نفاق فجور میں سے آتا ہے، یعنی ان کی علامات ہیں. اب اس میں آگے اگر بڑھتا ہے، خدا نخواستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ نفاق بڑھتا چلا جائے گا. یہ نفاق بڑھتا چلا جائے گا اور گناہوں کے اصرار کی وجہ سے اور گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے گا. اور جب گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے گا تو یہ چیز جو ہے کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، کہ ایک گناہ بھی چاہے وہ معمولی تم سمجھ رہے ہو، لیکن فرمایا کہ جس طرح ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے، وہ آگ لگانے کے لیے پیٹرول کے ذخیرے میں ایک چھوٹی سی چنگاری چلی گئی، پورے کا پورا پیٹرول بک سے اڑ جائے گا، دھماکے کے ساتھ آگ لگ جائے گی، تباہی پھیل جائے گی. تو اسی طرح سے ایک معمولی گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اسی لیے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. چھوٹا گناہ بڑا گناہ مت دیکھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ. اول تو چھوٹے گناہ کثرت سے کرنے سے وہی چھوٹے گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ، دوسری یہ کہ یہی بات کہ ایک چھوٹا گناہ، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ نامہ اعمال میں ایک مٹھی مٹی کی تھیلی آ کر گری کہ یہ تو نے اپنے بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی، اس سے تیرے اعمال نامے کا نیک اعمال کا وزن بڑھ گیا. اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے کوئی گناہ جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں چلا جائے اور ہمارے جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اور جہنم کو لے جائے. تو ڈرنا چاہیے، چھوٹے سے کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو. جو نیکی ہو سکے کر ڈالو، پھر موقع نہیں ملے گا. کوئی نیکی معمولی نہیں ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے سر سے لے کر پیر تک امانت دار ہو جائیں، امین ہو جائیں. ہاں خیانت جو ہے کتنی بری چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی روپیہ رکھوا دیتا ہے، لاکھ روپیہ رکھوا دیا کہ بھائی تھوڑے دن میں آپ سے لے لیں گے، اور اس کے بعد وہ اس کو 90,000 روپے دیتا ہے، کس قدر ہم اس کو برا جانتے ہیں، کیسی اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کیسے اس کو ہم دھوکے باز سمجھتے ہیں کہ اس نے کیسا کام کیا ہمارے ساتھ، کہ امانت میں اس نے خیانت کر دی. اور ہم اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی خیانتوں میں ہم جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے، لیکن ہمیں اپنی خیانتوں کی طرف احساس ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے دی ہے، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ گناہوں سے حفاظت ہے. کل بھی یہی مضمون تھا کہ ذکر اللہ جو ہے کامل کب ہوتا ہے. ایک ذکر زبانی ہے اور ایک ذکر جو ہے وہ ایک ذکر مثبت ہے اور ایک ذکر منفی ہے. تو مثبت اور منفی مل کر اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی بنتی ہے. جیسے دنیا کے مثبت اور منفی تار سے بلب روشن ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نور کا بلب مثبت اور منفی یاد سے روشن ہوتا ہے. اگر صرف مثبت ہی مثبت ہو، یعنی صرف زبانی ذکر ہو اور گناہوں سے حفاظت نہ ہو، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ ہمارا کوئی دوست نہیں مگر متقی. یہاں بتلا دیا کہ جو گناہوں سے نہیں بچتے، چاہے تسبیحات کر رہے ہیں گھٹا گھٹ، نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت پڑھ رہے ہیں، لیکن گناہ سے اگر نہیں بچتے تو کبھی بھی ہم کو نہیں پا سکتے، ہماری خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، ہماری رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کس قدر مصیبتیں، پریشانیاں، لسٹ میں تنگی، ہر طرح کی پریشانی اٹھا رہے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ آپ اسی ماحول میں پلے بڑھے ہیں، یہی سمجھ رہے ہیں کہ زندگی اسی کا نام ہے، یہ سب مصیبتیں آتی رہتی۔ تو بھائی حالات تو سب کے ساتھ آتے رہتے ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ بھی آتے ہیں، گناہگاروں کے ساتھ بھی آتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی آتے ہیں، لیکن کافر، گناہگار وغیرہ جو ہے جب مصیبت آتی ہے تو وہ ہائے وائے کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ وہی حالات کے اندر بالکل صابر اور شاکر اور مطمئن رہتے ہیں۔ فرمایا میرے حضرت نے زندگی پر کیف پائی، گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ یا اولیاء اللہ جو ہے پریشان نہیں ہوتے، صبر و تسلیم و رضا سے رہتے ہیں، غم آتا ہے لیکن پریشانی نہیں آتی، بے چین نہیں ہوتے، واویلا نہیں کرتے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کوئی ایسے حالات دے دیتے ہیں ناگوار، وہ ان کے بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں، اور اس سے ان کا درجہ اور بلند ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ اور گناہگار آدمی، فاسق آدمی جو بے تربیت کا ہوتا ہے، وہ واویلا کرتا ہے، شکایتیں کرتا پھرتا ہے، اس سے اس کو اور زیادہ تنزلی ہو جاتی ہے، اور زیادہ۔ ایک مصیبت ہوتی ہے برائے رحمت اور ایک مصیبت ہوتی ہے برائے عذاب۔ یہ مصیبت برائے رحمت وہ ہوتی ہے کہ جس سے مومن کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے، صبر کرتا ہے، تسلیم و رضا سے رہتا ہے، تو یہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، زیادہ اللہ کی طرف دھیان دیتا ہے۔ اور ایک آدمی پر مصیبت آ جاتی ہے اور وہ اور زیادہ ادھر ادھر سکون حاصل کرنے کے لیے کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، تو یہ مصیبت برائے عذاب ہے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال لکھی ہے کہ کوئی کتا جو ہے اگر بھونک رہا ہو، کوئی آدمی کتے کو ڈنڈے سے ہکا رہا ہو، مار رہا ہو یا بھگا رہا ہو، تو کتا اس کے اوپر ڈنڈے کے اوپر نہیں بھونکتا، حالانکہ اس پٹائی تو ڈنڈے سے ہو رہی ہے، لیکن اس کتے کو بھی اتنی عقل ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ اصل مارنے والا وہ ہے۔ کتے کو، جانور کو بھی اتنی عقل ہے کہ اصل مارنے والا جو ہے وہ انسان ہے، وہ انسان کے اوپر غصہ کرتا ہے، لاٹھی کو نہیں دیکھتا۔ تو ہم انسان ہوتے ہوئے ہمیں اتنی سمجھ ہے، لیکن ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ جو مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ مجاری القضاء، جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں اس کو ہم راضی کر لیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں۔ اور یہ تو دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے، یہ مرنے کے بعد بھی تو زندگی ہے، وہ زندگی کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد آخر ہمارا کیا انجام ہوگا، وہاں کس کو مدد کے لیے پکاریں گے؟ سوا اللہ کے کوئی پکار کسی کو پکار نہیں سکتے، کوئی ہماری مدد کو آنے والا نہیں ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچا کرے، جس کا دل دنیا میں زیادہ پھنسا ہوا ہے، نمازوں کی توفیق نہیں ہو رہی، یا نمازوں میں سستی ہو رہی ہے، یا گناہوں میں ابتلا ہے، دو منٹ کو آخرت کی زندگی کو سوچا کرے کہ آخر کو مرنا ہے۔ اور بھی مراد اس میں ہمارے حضرت نے بتائے ہیں، وہ کوئی جو جیسا موقع ہوتا ہے ویسے بتلا دیتے ہیں۔ تو آخرت کی زندگی کو سوچا کرے، ہمارے حضرت نے اتنے پیارے عنوان سے اس کو فرمایا جس سے وحشت بھی نہیں ہوتی، اور ایک تو کتاب کا نام ہی حضرت نے رکھ دیا پردیس میں تذکرہ وطن، پردیس میں تذکرہ وطن، تاکہ ہماری جو ہے دل کی آنکھیں کھل جائیں، ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ پردیس ہے جس کو ہم اپنا ہمیشہ کا وہ آمادگاہ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ در حقیقت پردیس ہے، یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے اور اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس عنوان سے حضرت نے فرمایا کہ اس عارضی زندگی کا مسافہ ایک دائمی زندگی سے ہونے والا ہے۔ اتنا پیارا عنوان حضرت نے رکھا ہے کہ ایک اس عارضی زندگی کا مسافہ ایک دائمی زندگی سے ہونے والا ہے۔ تو اس زندگی کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مردے کو دفن کر دیا، اسے یہ ختم ہو، اس کی کہانی ختم ہو گئی، کہانی تو اب شروع ہوئی ہے، اور پھر ہم نے بھی ایک دن قبر میں جانا ہے، پھر ہماری بھی کہانی شروع ہونی ہے، ہمارے ساتھ ہی سارے معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے ہیں سارے حالات کے، قبر میں کیا کیا ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، پھر جو آدمی شریعت اور کے احکامات پر چلتا ہوگا، سنت و شریعت پہ چلتا ہوگا، اس کے لیے وہ سوالات آسان کر دیے جائیں گے، اور خدا نخواستہ بیراہوی کی زندگی گزارنے والا یا کافر اور فاسق، اس کو وہ سوال کا جواب ہی نہیں آئے گا، مشکل میں پڑ جائے گا۔ یہ آگے اور حالات ہیں، اس قدر آگے پریشان کن حالات آنے والے ہیں، 50,000 برس کبھی آنے والا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو اس پر ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، کہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ پاک اپنے خصوصی فضل و کرم سے بلوغ سے لے کر آج تک کے ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہر گناہ کو معاف فرما، اے اللہ ہر گناہ کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جان کر کیا ہو انجانے میں کیا ہو، اے اللہ جیسا بھی گناہ کیا ہو، اے اللہ آپ سب جانتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے سب کے سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایک گناہ بھی نہیں کریں گے، اے اللہ ایک گناہ بھی کر کے آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اور اگر خطا ہو جائے تو اے اللہ ہم جب تک آپ کو رو رو کر نہ منا لیں گے، اے اللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ فہم سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ نیکی کی زندگی کی توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے پوری پوری حفاظت نصیب فرما، اے اللہ توبہ و استغفار کو اپنا وظیفہ بنانے توفیق عطا فرما، اے اللہ توبہ و استغفار ہمارا وظیفہ ہو، اے اللہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے گناہوں سے معافی مانگنا، ربنا ظلمنا کہنا، اے اللہ اس کو ہمارا حصہ بنا دی، اے اللہ توبہ و استغفار کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا آپ کے فضل سے مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، سب دوستوں سننے والوں کو اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، تمام مسلمانان عالم کو یا اللہ توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی زندگی کو پورے کے پورا شریعت اور سنت کے مطابق ڈالنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی محبت کاملہ کا خزانہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو سیراب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی محبت، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجیے، تمام اولیاء اللہ کی محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ تمام نیک اور صالح لوگوں کی محبت عطا فرما دیجیے، اور جو آپ کے دشمن ہیں اللہ ہم بھی ان سے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، اے اللہ جو آپ کے دشمن ہو ہمارے دشمن، جو آپ کے دوست ہو ہمارے دوست، اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما دے، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دے، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے، اے اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما دے، اے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح 100% فرما بردار تابے دار بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو، اے اللہ ان تمام مسلمان مظلوموں کو اے اللہ ظلم سے نجات عطا فرما، ظالموں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت مقدر میں نہیں تو ان کو عبرتناک سزا سے دوچار، اے اللہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی بڑے مظالم ہیں، اے اللہ سب سے بڑا ظلم تو ہم خود اپنے آپ پر کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، اے اللہ ہم کو اپنے سلیم عطا فرما، ہم کو ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما، اور کہیں شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، کہیں اولاد پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان تمام ظالموں کو ہدایت، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ اپنے گھر والوں کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ کیا, اے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو ویسا ہی خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما, ان کے ساتھ نرم معاملے کی توفیق نصیب فرما, حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما, اور اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرتی رہے, فرض نماز پڑھے, روزہ رکھے, تمام فرائض ادا کرے اور اپنے شوہروں کو خوش رکھے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن یہ اختیار دیں گے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے چلی جائے. اے اللہ ان کو اپنے حقوق, شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول کر. اے اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیرہ عطا. اے اللہ میرے دونوں مرشدین کی قبول مبارک کو نور سے منور فرما, زمین تا آسمان اے اللہ نور کی برسات فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ میرے مرشد ثالث قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب عطا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ حضرت کا جو ادارہ اے اللہ بن رہا ہے اور اس میں زمین کی بھی شدید زمین لے لی گئی ہے اور اس میں بہت شدید تقاضا ہے اس کی ادائیگی کے لیے, اے اللہ اپنے فضل سے انتظام فرما. اے اللہ ہم سب کو اس میں استعمال فرما لے, شرف قبولیت کے ساتھ اپنی سعادت سمجھ کر اے اللہ اس میں خوب خوب تعاون کی توفیق نصیب فرما دے, اور بقیہ ذرائع کو اے اللہ تو بیر سے مالا مال فرما دے. اے اللہ حضرت کے ادارے کو خود کفیل فرما دے, خوب مال و اسباب عطا فرما دے, بالکل بے فکر فرما دے. اپنے فضل سے اللہ اس ادارے کو پورے عالم میں اللہ اپنے محبت کے نشر کا ذریعہ بنا دے, اور جس طرح ہمارے حضرت کی منشا ہے اے اللہ ہم سب کو بالکل ویسا ہی بنا دے, ویسا ہی چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, آمین یا رحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.